तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بندگان خدا، دنیا اور اس کی چمک دمک میں مشغول ہونے سے بچو، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ قبر ایسا گھر ہے جہاں صرف عمل صالح ہی فائدہ دیتا اور نجات دلاتا ہے، بس خیال رکھو کہ کہیں غفلت تمہیں آ نہ لے۔ آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ایسے کام کی کوشش کرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، تو وہ ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ نا امید ہوگا جن کو وہ امید رکھتا ہے، اور تیز رفتاری سے ان چیزوں سے دوچار ہوگا جن کے آنے سے وہ فکر مند ہوتا ہے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا ماسٹر جی کا۔ اس پروگرام میں آئیے سماعت فرمائیں، سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر اجلاس، سردرد کیمیائی حملے کے سبھی ذمہ داروں کو سزا دی جائے، ایرانی مندوب کا مطالبہ۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت اور ناجائز صہیونی کالونیوں پر فلسطینیوں کے راکٹ حملے۔ اور ہندوستان میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے رہنماؤں کے بیانات الیکشن جیتنے سے تعلق سے ایک دوسرے پر سنگین الزامات۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے سردشت شہر پر کیمیائی حملوں میں ملوث عناصر اور اس میں معاونت کرنے والے ملکوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ، جرمنی، ہالینڈ اور بعض دیگر یورپی ملکوں نے سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام کو کیمیائی ہتھیاروں کی فراہمی میں ناقابل انکار کردار ادا کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حمانے نے ایران کے خلاف جنگ کے دوران کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سردشت شہر میں کیمیائی حملے سے جاں بحق ہونے والوں کو یاد کیا اور زخمی ہونے والوں اور ان کے اہل خانہ کی مشکلات اور پریشانیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے دواؤں اور میڈیکل آلات پر عائد امریکی پابندیوں کو سردشت کے کیمیائی حملے کے متاثرین کے حق میں دوہرا ظلم قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکہ، جرمنی، ہالینڈ اور بعض دیگر یورپی ملکوں نے سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام کو کیمیاوی ہتھیاروں کی فراہمی میں ناقابل انکار کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عراق کو کیمیاوی ہتھیار فراہم کرنے والے ملکوں کو اس کے ذریعے کیمیائی بموں کی تیاری اور حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لینا چاہیے۔ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ کیمیاوی ہتھیاروں کی بھینٹ چڑھنے والے لوگوں کا حق دلانے کے ساتھ تعاون کرنا دنیا کے تمام ملکوں کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بقائی ہمانے نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ جنگی جرائم کا ارتکاب اور اس میں معاونت کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور سزا دلوانا بھی سب کی ذمہ داری ہے۔ واضح رہے کہ اس نشست میں ایران کے شہر سردشت پر کیمیاوی حملے کے متاثرین کے انٹرویو اور تاثرات پر مشتمل چند ایک ویڈیو کلپ بھی حاضرین کو دکھائے گئے۔ ان انٹرویو سے کیمیاوی حملوں کے متاثرین کے دکھ درد، نیز امریکی پابندیوں کی وجہ سے لازمی دواؤں اور میڈیکل آلات کے حصول میں پیش آنے والی دشواریوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے سنیچر کی صبح غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبری ذرائع نے غزہ سے مقبوضہ فلسطین کی جانب چند راکٹ فائر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ شہاب نیوز سائٹ نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں استقامتی محاذ کے ایک مرکز پر بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں شہدائے ان نصیرات نامی مرکز پر فضا سے زمین پر مار کرنے والے 8 میزائل گرائے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطین کے استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کو مزید حملے سے روکتے ہوئے انہیں رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے غزہ پر صہیونی حکومت کے سنیچر کے فضائی حملے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حملہ امریکی صدر جو بائیڈن کے مقبوضہ فلسطین کے دورے کے فوراً بعد انجام پایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فضائی جارحیت واشنگٹن کی بھرپور حمایت سے انجام دی گئی۔ دوسری جانب خبر رساں ذرائع نے غزہ سے غیر قانونی صہیونی کالونیوں پر چند راکٹ فائر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کی تصدیق کی ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کے بعد صہیونی کالونیوں میں سائرن بج اٹھے، جس سے صہیونی آبادکاروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر سعودی اتحاد منصفانہ امن کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے تو موقع فراہم ہے، لیکن اگر اس نے کسی مکاری اور فریب کاری کا مظاہرہ کیا اور جنگ کو جاری رکھنا چاہا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علیحد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے جارحیت کے مقابلے میں یمنی عوام کی استقامت اور جارحین کے مقابلے میں ان کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں کے دوران سعودی اتحاد کی فوجی و مالی برتری کے باوجود اسے یمنی عوام کے مقابلے میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے، اور یہ ایک معجزہ جیسی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خداوند متعال کی مدد و نصرت سے یمنی عوام نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور حزب اختلاف کانگریس نے ایک دوسرے پر انتخابی مہم کے تعلق سے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ہندوستان کی خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے سنیچر کو بنڈیل کھنڈ ایکسپریس وے کا افتتاح کرنے کے بعد ایک عوامی ریلی سے خطاب میں اپوزیشن پر ریوڑی کلچر کو فروغ دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹروں کو لبھانے کے لیے عوام میں مفت سوغات کی تقسیم ملک کے لیے مہلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریوڑی کلچر ملک کی ترقی کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بی جے پی ترجمان نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے گجرات فسادات کے تعلق سے وزیراعظم نریندر مودی کو بدنام کرنے کے لیے معروف صحافی اور سماجی کارکن تیستا سیتلوات سے کام لیا اور کروڑوں روپے خرچ کیے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی پر گجرات میں الیکشن جیتنے کے لیے گھناؤنی سازش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ دہلی کی جامعہ ہمدرد نے این آئی آر ایف رینکنگ فارمیسی میں ہندوستان میں پہلا مقام برقرار رکھا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نیشنل انسٹیٹیوشن رینکنگ فریم ورک 2022 میں بھی دہلی کی جامعہ ہمدرد پہلے نمبر پر ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق این آئی آر 2022 کا اعلان ہندوستان کے مرکزی وزیر تعلیم نے جمعہ 15 جولائی کی شام کو کیا، جس میں جامعہ ہمدرد بدستور پہلے نمبر پر باقی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے شمال مشرقی یوکرائن میں واقع خارکیف میں یوکرائن کے 200 قوم پرستوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ روسی فوج نے خارکیف میں یوکرائن کے 200 قوم پرست نازی فوجیوں اور 50 غیر ملکی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ روس کی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی بحریہ نے شہر ویسیتستا میں یوکرائنی فوجی چھاؤنی کو اپنے میزائل حملے کا نشانہ بنایا، جہاں یوکرائنی فوجی افسروں کی فوجی کمانڈروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی۔ امریکہ اور نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات میں شدت آنے کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتین نے گزشتہ 21 فروری کو دونباس کے علاقے میں دونیسک اور لوہانسک کی خود مختاری کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے روس کے خلاف یورپی یونین کی پابندیوں کو غلط قرار دیتے ہوئے ان پابندیوں کو ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن نے ایک بیان میں، جو ہنگری کے ریڈیو سے نشر بھی ہوا، روس کے خلاف ان پابندیوں کو خود یورپی یونین کے خلاف پابندیوں سے تعبیر کیا اور اس سلسلے میں یورپی یونین کی پالیسیوں میں اصلاح کیے جانے کی اپیل کی۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے روس کا تیل کا بائیکاٹ کیے جانے کی بھی شدید مخالفت کی تھی، جس کے بعد یورپی یونین نے اس ملک کو چھوٹ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اوربن کا کہنا ہے کہ برسلز میں روس کے خلاف پابندیوں کو اس ملک کے خلاف جرمانے سے تعبیر کیا تھا، جبکہ ان پابندیوں سے خود یورپی یونین کی تنبیہ ہوئی ہے۔ ایرانی قبائل کا 10 روزہ ثقافتی میلہ وسطی ایران کے شہر شیراز میں جاری ہے۔ جمعرات سے شروع ہونے والے اس میلے میں صوبہ فارس، خوزستان، لورستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، مشرقی آذربائیجان، گلستان، جنوبی خراسان صوبے کے قبائل اپنی اپنی ثقافتی اور تہذیبی جھلکیاں پیش کر رہے ہیں۔ سیاح اور مسافر حضرات شیراز کے حافظیہ کمپلیکس میں جاری اس میلے میں شرکت کر کے ایرانی قبائل کی تہذیب و ثقافت، فن و ہنر، موسیقی اور پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تخوی، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک خاص رپورٹ۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اسٹونیا کو $500 ملین مالیت کے ہمارس راکٹ سسٹم فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں پینٹاگون کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسٹونیا کے لیے مختص کیے جانے والے ملٹری پیکج میں 6 حماس راکٹ سسٹم، ہتھیار، سپورٹنگ ایکوپمنٹ، اسپیئر پارٹس اور فنی معاونت شامل ہیں۔ اس سے پہلے جون کے مہینے میں امریکی وزارت جنگ نے یوکرین کو بھی ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم حماس دینے کا اعلان کیا تھا۔ جنگ یوکرین کے بارے میں سوشل میڈیا فوٹیج میں یوکرینی فوجیوں کو حماس سسٹم استعمال کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ امریکہ اور نیٹو یوکرین کو ہاؤٹسر اور حماس جیسے بھاری آرٹلری سسٹم سمیت سنگین ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، جن میں حماس سسٹم ایسے روسی نظاموں کے مقابلے میں زیادہ ایکیوریٹ اور دور مار کرنے والا سسٹم شمار ہوتا ہے۔ مغرب کی جانب سے اسلحے کی ترسیل کے باوجود حکومت یوکرین کا خیال ہے کہ اسے جنگ کے ضروری ہتھیاروں کی بہت بڑی مقدار ہی فراہم کی گئی ہے، اور وہ بھاری ہتھیاروں کے حصول کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ یوکرین کو اب تک فراہم کی جانے والی فوجی امداد کی مالیت 7.5 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یوکرین کو اتنی بھاری فوجی امداد ایسے وقت میں فراہم کی جا رہی ہے جب امریکہ کو افراط زر کی بلند شرح اور شیعہ صرف کی قیمتوں میں روز افزوں اضافے کا سامنا ہے۔ دوسری جانب سابق امریکی رکن کانگریس اور 2020 کی صدارتی امیدوار تلسی گیبرڈ نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن جنگ یوکرین کو روس کے خلاف پراکسی وار کے لیے استعمال کر کے دنیا کو تباہ کن ایٹمی جنگ کی جانب ڈھکیل رہے ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے تلسی گیبرڈ نے صدر بائیڈن کی کشیدگی پھیلانے والے پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی عوام کو صورتحال کی سنگینی محسوس کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ حکومت نے انہیں کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ تلسی گیبرٹ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی ایوان نمائندگان نے جمعرات کو تاریخ کے سب سے بڑے فوجی بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس کی مالیت 810 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کو کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 تیر 16 ذی الحجہ اور 16 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ جولائی 622 عیسوی کو اسلام میں ہجری قمری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے 8 ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو قبا پہنچے تھے، لیکن کیلنڈر کا آغاز اسی سال کے پہلے عربی مہینے محرم الحرام سے کیا گیا۔ واضح رہے کہ قدیم عرب میں دونوں قسم کے شمسی اور قمری کیلنڈر رائج تھے۔ چونکہ قمری کیلنڈر کی وجہ سے حج کا وقت کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی فصل کی تیاری کے دوران اور کبھی کاشت کے موسم میں آتا تھا، اس لیے عربوں نے یہودیوں سے کبیسہ کا طریقہ سیکھا اور 2-3 سال بعد سال میں 1 ماہ کا اضافہ کرنے لگے، تاکہ حج ہمیشہ ایک خاص وقت میں کیا جا سکے، جس سے ان کو معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے تھے۔ تاہم عربوں نے ہر کام کے لیے یہ طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ وہ قمری مہینوں کو بھی یاد رکھتے اور بغیر کبیسہ کے بھی ماہ و سال شمار کرتے تھے۔ اس طریقے کو نسی کہتے تھے۔ سن 10 ہجری قمری میں حج 9 ذی الحجہ کو ہوا۔ چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر خدا کے حکم سے یہ اعلان فرمایا کہ اب زمانہ پھر صحیح وقت پر آ گیا ہے، آئندہ سے نہ کبیسہ ہوگا اور نہ نسی۔ چنانچہ اس کے بعد سے ایک ہی قسم کا قمری سال شمار ہونے لگا اور اسلامی سال کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے کی گئی۔ سولہ ذی الحجہ 471 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور مسلمان ماہر علم فلکیات و ریاضی داں ابو عبداللہ محمد بن جیانی کا انتقال ہوا۔ جیانی 379 ہجری قمری میں اسپین کے تاریخی شہر قرطبہ میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ چلے گئے اور وہاں 4 سال تک مقیم رہے۔ ابو عبداللہ جیانی علم ریاضی کے مشاہیر میں سے تھے اور عقلی دست کی کتاب اصول کے بڑے دلدادہ تھے۔ علم فلکیات میں ان کی کتاب مشہور ہے جو انہوں نے عقلی دست کی کتاب اصول کے 5ویں مقالے کی شرح میں لکھی ہے۔ July 16, 1890 کو ڈاکٹر جیمس پارکنسن نے پارکنسن بیماری کے اسباب و علل کو دریافت کیا، اسی لیے اس بیماری کا نام پارکنسن رکھا گیا۔ اس بیماری کی اہم علامات میں ہاتھ، زبان، سر اور چہرے کی شدید اور مستقل بنیادوں پر لرزش اور چلتے وقت توازن کا فقدان شامل ہے، جس کا احساس بڑھاپے میں زیادہ ہوتا ہے۔ پارکنسن بیماری کی ایک بنیادی وجہ دماغ اور اعصابی نظام میں خلل ہے۔ ابھی تک اس بیماری کے مؤثر علاج کا کوئی طریقہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ July 16, 1945 کو امریکہ نے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ ایٹمی دھماکے سے امریکہ کا مقصد جاپان پر ایٹمی حملے کے لیے تیاری کرنا تھا، جو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے خلاف لڑ رہا تھا۔ جاپان اس وقت تک یورپ میں جنگ بند ہونے کے باوجود امریکہ کی شدید بمباری کا مقابلہ کر رہا تھا۔ امریکہ نے اپنے ایٹمی تجربے کے بعد August 1945 میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگا ساکی شہروں پر ایٹمی حملہ کیا اور اس طرح اپنا نام ایک بڑے مجرم کی حیثیت سے تاریخ میں ثبت کرا لیا۔ July 23, 1367 ہجری شمسی کو ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ قرارداد ایران پر عراق کی باسی حکومت کی طرف سے مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ کے خاتمے پر مبنی تھی۔ عراقی عامر صدام حسین کو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی جنگی امداد کے علاوہ بعض عرب ممالک کی مالی امداد بھی حاصل تھی، جس کے بلبوتے پر عراق نے ایران کے سرحدی علاقوں اور شہری آبادیوں پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملوں میں اضافہ کیا، جبکہ عالمی ادارے صدام کے ان بھیانک جرائم کو خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ چنانچہ حالات کی نزاکت کا جائزہ لیتے ہوئے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بدل ناخواستہ جنگ بندی پر مبنی اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور 16 July, 1990 کو پاکستان نے پہلا سیارہ بدر اول خلا میں چھوڑا۔ بدر اول کی تیاری پر تقریباً 2.5 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ یہ سیارہ بحر الکاہل میں فلپائن اور تائیوان کے درمیان مدار میں چھوڑا گیا، جو خلا میں پاکستان کا پہلا قدم تھا۔ بدر اول کا وزن 52 کلو گرام تھا۔ یہ زمین کے گرد ایک چکر 98 منٹ میں مکمل کرتا تھا۔ بدر اول کا تجربہ کامیاب رہا اور اس نے 20 اگست 1990 تک معلومات فراہم کیں، لیکن بعد ازاں یہ سیارہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
اگر آج سے 1000 سال پہلے ہم خداوند عالم کی آیات و نشانیوں کا عالم ہستی میں مشاہدہ کرنا چاہتے تو اس وقت کے معروضی حالات کی وجہ سے ہم مطلوبہ ہدف تک ہرگز نہ پہنچ پاتے، لیکن آج علم کی ترقی کی بدولت ہم ایک ذرے حتی ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک کے بارے میں خاطر خواہ علم و معلومات رکھتے ہیں، اور ان سب میں خداوند عالم کی تدبیر و حکمت اور آیات و نشانیوں کو درک کر سکتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی۔ قرآن حکیم اور بزرگان اسلام نے ہمیشہ انسان کو عالم ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور مخلوقات کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کو خدا شناسی کا بہترین راستہ قرار دیا ہے۔ خداوند عالم کی پہچان اور اس کی معرفت کے کئی طریقے اور راستے ہیں، لیکن ان سب میں جو چیز اہم اور مشترک ہے وہ توجہ، فکر اور جستجو ہے۔ البرٹ آئنسٹائن ایک جگہ لکھتا ہے کہ عالم ہستی میں ایک عاقل اور قادر قوت موجود ہے، اور خود عالم ہستی اس وجود کی گواہ ہے۔ میں اس کائنات کی خلقت کو ایک حادثہ تصور نہیں کرتا، اور اس عالم کی خلقت میں پروردگار دو عالم کے ارادے اور خواہش کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور اس پر ہمیشہ قائم و دائم رہوں گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خلقت کی رانائیاں پروگرام میں ہم خدا شناسی کے تناظر میں انسان کی خلقت اور اس خلقت میں خداوند عالم نے جو عظیم احسانات عطا فرمائے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے انسان کے بدن کے بعض حصوں کی کارکردگی کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم آنکھ اور دوسرے حصوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کیا آپ نے آج تک دیکھنے کے عمل یا آنکھ کی بناوٹ میں غور و فکر کیا ہے؟ آنکھ کی بناوٹ ایک حیران کن اور بینائی کا عمل ایک حیران کن نظام ہے۔ خداوند عالم اس عظیم عنایت یعنی دیکھنے اور سننے کی نعمت کے بارے میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل قرار دیے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آنکھ انسان کے بدن کے بلند ترین حصے یعنی سر پر ہے، تاکہ انسان اپنے اطراف میں آسانی سے تمام اشیاء پر نظر رکھ سکے۔ آنکھ انسانی اعضاء میں اہم ترین عضو ہے، جسے ہڈیوں کے درمیان رکھا گیا ہے اور اس کی ہڈیوں کے پیچیدہ نظام کے درمیان موجود ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آنکھ ہر طرح کے بیرونی نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔ آنکھ اور بینائی کا عجیب و غریب نظام یعنی آنکھ کا پردہ بینائی کے اعصاب یا پٹھ اور مسلس وغیرہ اس انداز سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اپنا کام بر وقت اور صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو بینائی اور دیکھنے کا پورا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ دونوں آنکھوں کا بیک وقت کام کرنا اور دونوں کے مسلس اور اعصابی نظام کا بیک وقت فعال ہونا اور باریک سے باریک چیز کو دونوں آنکھوں کا دیکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور و فکر کرتا ہے اس کے خالق کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سننے کی صلاحیت ایک اور ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے گرد و پیش آنے والے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ سننے کا نظام تین حصوں پر مشتمل ہے، ایک بیرونی کان، ایک درمیانی اور ایک اندرونی کان کا حصہ۔ اس پورے نظام میں کان کے پردے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آواز اور اس کی لہریں کان کے پردے پر ایک مخصوص ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ یہ ارتعاشات کان کے اندرونی مخصوص اعصاب یا پٹھوں کے ذریعے دماغ تک منتقل کر دی جاتی ہیں۔ سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کا نظام بھی اپنے اندر ایک عجیب دنیا سمائے ہوئے ہے۔ سونگھنے کے عمل میں بو کا احساس کرنے والے کئی قسم کے سیلز ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ان خلیوں کی تعداد 200 سے 4 ملین تک ہے۔ چکھنے کے عمل میں بھی زبان کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو زبان کے چکھنے کی اس صلاحیت کی بنا پر انسان کھانے اور پینے کی اشیاء کا مزہ چکھتا ہے اور مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر پسندیدہ ذائقے والی غذاؤں کو مسترد کر دیتا ہے۔ زبان پر موجود سیلز یا ٹیسٹ بڈس ایک مخصوص اعصابی نظام کے ذریعے انسانی ذہن کے ساتھ منسلک ہیں۔ زبان کے مختلف حصے مخصوص ذائقوں کی تشخیص دیتے ہیں۔ زبان پر موجود یہ بڈس ان ذائقوں کی تمام تفصیلات دماغ کو بھیجتے ہیں اور انسانی دماغ ان ذائقوں کو تشخیص دیتا ہے۔ سامعین، کیا آپ نے بدن پر موجود جلد کی بناوٹ پر کبھی غور کیا ہے؟ جلد کا بھی ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ انسانی جلد میں ہزاروں سوراخ ہیں، لیکن ان سوراخوں کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ انسان اگر کئی گھنٹے پانی میں موجود رہے تو پھر بھی پانی بدن کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ جلد کی ایک اہم ذمہ داری بدن کو مناسب درجہ حرارت فراہم کرنا ہے اور یہ عمل پسینے کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ جب انسانی بدن پر پسینہ آتا ہے تو اس سے نہ صرف جلد کا درجہ حرارت متوازن ہوتا ہے بلکہ اضافے اور فالتو مادے بھی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انسانی جلد کے نیچے بعض غدود ہوتے ہیں جو جلد کے نیچے چکنائی کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، جس سے انسانی جلد تر و تازہ اور شفاف نظر آتی ہے۔ جلد چھونے کی حس کا مرکز ہے۔ چھونے کی حس سے انسان چیزوں کی سردی، گرمی، نرمی اور ملائمت کا احساس کرتا ہے۔ انسانی پیکر میں کچھ ایسے غدود ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کیمیائی کارخانے کے طور پر کام کرتے ہوئے انتہائی ظریف عمل کو انجام دیتا ہے۔ یہ غدود خون میں سیال مادے جنہیں ہارمون کہا جاتا ہے شامل کرتے ہیں۔ یہ ہارمون انسانی بدن میں نمو، خون کے دباؤ، خون میں موجود شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ہارمون دل کی دھڑکن اور نفس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا یہ سارا نظام یعنی ہارمون کا اخراج بدن کے مختلف نظاموں میں ان ہارمونز کی ضرورت اور رسائی اور ہر ہارمون کا متعلقہ عضو تک پہنچنا عقل و تدبیر اور انسان کی خلقت میں علم و حکمت کی علامتیں نہیں ہیں؟ خداوند عالم کی وہ لازوال ہستی ہی ہے جو انسانی بدن کی تمام ضروریات سے آگاہ ہے، وہ وہی ہے جو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے جو ضرورت مند کو اسی کے اپنے وجود یا اس کے قرب میں عطا کر دیتا ہے۔ ہم خداوند عالم کا ان تمام نعمتوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جس کو زبان بیان کرنے سے عاجز ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انسانی بدن کے چند اور اہم نظاموں پر گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
یا رحیم یا رحمان، یا عادل یا دجال، یا رحیم یا رحمان، یا عادل یا دجال، یا عابد یا ستار، یا واحد یا غفار، یا عابد یا ستار، یا واحد یا غفار، یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق،
یا
اللہ، ایمان اس کی تاثیر، اللہ، ہے سلسلہ احسان۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام و خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آئینہ صحافت۔ سامن، پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنما ایران: ایران ہمیشہ سے زیادہ طاقتور، امریکہ ہمیشہ سے زیادہ کمزور، صدر ایران۔ روزنما الاحد: عراق کسی اتحاد یا فوجی محاذ کا حصہ نہیں بنے گا، الکاظمی جدہ اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ واشنگٹن پوسٹ: بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہوں نے خاشقجی کے معاملے پر سعودیوں سے براہ راست بات کی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان: بائیڈن کا دورہ سعودی عرب لاحاصل، سعودی عرب مغرب کی ضروریات کا تیل فراہم نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن مغربی ایشیا کے اپنے دورے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ روز سعودی عرب پہنچے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس دورے میں بائیڈن خاص طور پر دو مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں: ایک، کچھ علاقائی اور دیگر ملکوں کے ساتھ صہیونی حکومت کے تعلقات کو معمول پر لانا، اور دوسرا، مغرب میں انرجی کی قیمت میں اچھال پر قابو کی راہ تلاش کرنا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تیل کے سلسلے میں سعودی عرب مغرب کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا، اور اگر کسی معاہدے کی وجہ سے تیل کی قیمت میں کمی آئی بھی تو وہ وقتی ہوگی۔ ان حالات میں ماہرین کا خیال ہے کہ اگر عالمی معیشت کو کساد بازاری سے بچانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ایران اور وینزویلا کے تیل کی بازار میں واپسی ہے۔ اوپیک کے مرحوم سیکرٹری جنرل محمد بارکینڈو نے کچھ دنوں قبل کہا تھا کہ تیل اور گیس کی صنعت سرمایہ کاری میں کمی کی وجہ سے محاصرے میں ہے، اور اگر ایران اور وینزویلا کا تیل بازار میں پوری طرح سے آئے تو انرجی کا بحران کم ہو سکتا ہے۔ بزنس انسائیڈر نے بھی انرجی کے بحران کے خاتمے کے لیے اسی راہ کی تجویز دی ہے۔ ایران تو کام کے لیے پوری طرح تیار ہے، لیکن امریکی ایران کے تیل پر پابندی کے خاتمے کے سلسلے میں کوئی گارنٹی دینے پر ابھی تک تیار نہیں ہوئے ہیں، اور اسی کینے اور دشمنی کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے عوام انرجی کے بحران اور مہنگائی کے طوفان میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ القدس العربی: اعلان قدس اور علاقائی ڈھانچے کے درمیان فاصلہ۔ گزشتہ روز جمعے کو سعودی عرب پہنچنے سے قبل اور اعلان قدس کے عنوان سے امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے عبوری وزیر اعظم یائر لاپید کے ساتھ مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچنے سے روکنے اور علاقے میں اسرائیل کی فوجی برتری کو قائم رکھنے پر اتفاق کی بات کہی گئی تھی، اور زور دیا گیا کہ راکٹوں، میزائلوں اور ڈرون طیاروں کے سامنے دفاع میں بھی دونوں فریق تعاون کریں گے۔ اس بیان میں نئی بات یہ تھی کہ اس میں کہا گیا کہ امریکہ ایران کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے حلیفوں کے ساتھ تعاون کرے گا، اور یہ کہ امریکہ مضبوط علاقائی ڈھانچے میں تل ابیب کے رول کی حمایت کرے گا، اور بائیڈن کا دورہ سعودی عرب اسی مقصد سے متعلق ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف عرب ملکوں اور اسرائیل میں اتفاق تو ایک حقیقت ہے، لیکن عرب ملک فوجی کارروائی میں اسرائیل کے ساتھ تعاون سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کئی ملکوں نے حوثیوں کی آپریشنوں کا مزہ چکھا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ امر اجالا: لولو مال میں سندر کانڈ اور نماز پڑھنے کو لے کر ہنگامہ، چار حراست میں کملیش تیواری کی بیوی نظر بند۔ روزنامہ منصف: شرپسندوں نے مسجد دوبارہ نظر آتش کر دی۔ روزنامہ خبریں: کسانوں کو بلا سود قرضے، 17 جولائی کو جیتنے کے بعد مفت بجلی دیں گے مریم نواز۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، پنجاب میں ضمنی انتخابات مہم ختم، مجھ پر غداری کا مقدمہ بناؤ، حقیقت بتاؤں گا عمران خان۔ پنجاب میں 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم جمعے کو ختم ہو گئی۔ ادھر تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کہتے ہیں عمران خان پر آرٹیکل 6 لگائیں، بے شک مجھ پر غداری کا مقدمہ بنائیں، دیر نہ کریں، پھر میں حقیقت بتاؤں گا، وہ باتیں سامنے لاؤں گا جن کا آج تک موقع نہیں ملا، عدالت کے سامنے وہ حقائق لاؤں گا جن سے ابھی تک قوم بھی آگاہ نہیں۔ حکومت نے 17 جولائی کو دھاندلی کا پروگرام بنایا ہوا ہے، کارکن اتوار کو پولنگ اسٹیشن پر پہرہ دیں، بڑے پیمانے پر دھاندلی کے لیے 15 سے 20 ہزار ووٹ تیار کیے ہوئے ہیں۔ دھاندلی کی تو پھر سری لنکا کا حال دیکھ لیں، وزیر اعظم کا گھر جلا دیا، صدر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، وہاں 2 کروڑ لوگ تھے، یہاں 22 کروڑ لوگ ہیں۔ اگر آپ نے قوم کو دیوار سے لگایا تو یہاں سری لنکا سے برا حال ہوگا، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ میں 40 لاکھ ووٹروں کو ہی مار دیا اور کہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں غلطی ہو گئی، تو اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کو اس پر ہی استعفیٰ دینا چاہیے، 40 لاکھ لوگوں کا ووٹ ختم کرنے پر شرم کرنی چاہیے۔ روزنامہ سیاست، اسکولی مڈ ڈے میل سے انڈے اور گوشت ختم کرنے کی سفارش۔ ملکی تاریخ میں الٹ پھیر اور نصابی کتابوں میں تبدیلی اور ملک بھر میں ہندی زبان کو مسلط کرنے کی کوشش کے بعد اب نریندر مودی حکومت نے اسکولی بچوں کے پیٹ پر مارنے کی کوشش میں لگی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی بنانے کے نام پر سرکاری اسکولوں، ہاسٹل اور آنگن واڑی سینٹرز میں دیے جانے والے کھانے کی اسکیم مڈ ڈے میل کے مینو کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے طلباء کو فراہم کی جانے والی غذائیت پر قائم ماہر کمیٹی کی تیار کردہ دستاویز نہ صرف غلطیوں سے بھری ہوئی ہے بلکہ گمراہ کن بھی ہے۔ اس دستاویز میں بہت سے دلچسپ نکات ہیں جو حال ہی میں میڈیا میں منظر عام پر آئے ہیں۔ اس رپورٹ میں ماہرین کی کمیٹی نے براہ راست حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ بچوں کے مینو سے انڈے اور گوشت کو نکال دینا چاہیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 8 ماہرین پر مشتمل کمیٹی میں اسکول کے اساتذہ یا والدین کے نمائندے شامل نہیں ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا، لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے، جو ساتویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت، لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیرآباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن نے 1 برس کربلا معلیٰ میں قیام کیا اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہما الرحمہ جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولا کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن عرجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسہ چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیہ پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول، قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰ کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشانہ و خاضعانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرستا تھا اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سائے کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے۔
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور معنوی امور میں خرچ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ آپ نے دو روٹی پکانے اور دو گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی، اور 1000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعان اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے، اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکلوں گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ رحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ رحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ رحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ رحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے، اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکوہ و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی، کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و بازمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ الرحمٰ نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ جب تک باحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خانِ قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو کہ جو دراصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روا نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ الرحمٰ نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالم دین کا بدن ناظرین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام درخشاں ستارے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں ایرانی فن تعمیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس کے لیے اجازت دیجیے، سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے۔ ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں، کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے۔ عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا۔ اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے، کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے، کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے، لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی۔ اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا، اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے، تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے۔ مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحن چوکور یا گول ہوتے تھے، اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔ سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے، تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے، کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے، جو ایک لکڑی کا پارٹ کا دروازہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا، کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے۔ کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی۔ بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں۔ بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں، ٹائلوں، گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے، اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے، کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے۔ اس طرح کے کاروان سرائے راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال، گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں۔ کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے۔ یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورٹ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سواد کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا۔ اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گچ کے ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے۔
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے۔ اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارواں سرائے بنائے گئے۔ یہ کارواں سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں۔ ان کارواں سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے۔ یہ کارواں سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی حال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی حال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو۔ یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے۔
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں: گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستوندار حال والے، چار ایوان والے، اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے۔ ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے۔ معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی۔ پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپائیوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے۔ اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کرے۔ طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے۔
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں۔ من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں۔ انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں۔ یہ بازار بہت پر رونق ہیں۔
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ۔ شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے، اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی۔ یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا۔ وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے، اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی۔ کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی۔ قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے۔ کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے۔ یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو